بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. یہ کتاب ہے بنیان المشید. یہ کتاب کس کا ترجمہ ہے؟ بنیان المعید احمد کبیر رفاعی رحمت. ان کے جو ملفوظات ہیں وہ ہیں, اس کا ترجمہ کرایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. وہ پڑھ رہے ہیں. جو شخص دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے, جو اس کے دل میں حکمت کے درخت بوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ دار آخرت یعنی آخرت جو ہے, یہ ان لوگوں کو ہم دیں گے جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے. تم بڑائی چاہتے ہو, ہم سب کچھ ہے. بڑائی جب چاہو گے اور فساد پیدا کرو گے, قتل و خون کرو گے, تو اس وقت تم کو کچھ نہیں ملے گا, آخرت نہیں ملے گی. جو دنیا میں زمین دو, یہ تو کلام پاک کی آیت ہے, اس کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اچھا انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی ہے. اچھا انجام تقوی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیوں کو ایک گھر میں بند کر کے تقوی کو اس کی کنجی بنا دیا ہے. بس بھلائی کا دروازہ کھولنا ہے تو تقوی ہی سے کھل سکتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھے کام کرے, مرد ہو یا عورت, بشرطیکہ وہ مومن ہو, تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. بس تقوی یہ ہے کہ تم اچھے کام کرو اور برے کام سے بچو. ہر اچھے کام کو کرو, ہر برے کام سے بچو. بزرگوں, میں تم کو دنیا سے ڈراتا ہوں, اغیار پر نظر کرنے سے ڈراتا ہوں. معاملہ سخت ہے اور پرکھنے والا گہری نظر والا ہے. تم ان بےہودگیوں اور غفلتوں کو چھوڑ دو. دنیا جہاں اور مخلوقات سے الگ ہو جاؤ. سب کو حاصل کرو, سب کو چھوڑ کر. میں نے سب کو چھوڑ دیا, سب کو پا دیا, اور جس نے سب کو چاہا اسے کچھ بھی نہیں ملا. تم جن چیزوں کے طالب ہو ان کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے, تو ان کو چھوڑ کر الگ ہو کر پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ایک کو مطلوب بناؤ, یعنی اللہ تعالیٰ کو. تمہارے سب مطلوب اسی ایک میں داخل ہو جائیں گے. جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا, اور جس سے خدا چھوٹ گیا اس سے سب کچھ چھوٹ گیا. تم کو خدا کی قسم یہ معرفت جا رہی ہے, افسوس افسوس اس کو لے لو. جو اپنے نفس سے اور تمام اغیار سے نکل گیا اور طبیعت کے کر و فر پر لات مار دی, وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا. معرفت کی حقیقت وہ نہیں جیسا تم گمان کرتے ہو, بلکہ معرفت یہ ہے کہ رنج و غم کا جبہ ہو, سچائی کا تاج ہو, توکل کا لباس ہو. اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گئے. عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبت کی آگ سے خالی نہیں ہوتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ ہے محبت کی آگ سے خالی کیسے ہو سکتا. وہ حکم کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے اور راستے سے ہٹنے نہیں پاتا. اس کا دل وجد کی چنگاریوں پر لوٹتا رہتا ہے. اس کا وجد ایمان ہے, اس کا سکون یقین ہے. اور احسان و اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی بندگی عبادت اس طرح کرے گویا اس کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے. صادق مصدوق سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے. احسان ہم پر لازم کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں جیسے اس کو دیکھنے والا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وہ ہمارے اعمال کو اچھی طرح جانتے ہیں, دیکھتے ہیں. پس سنبھل کر عبادت کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس کی نظروں کے سامنے ہیں. اور عمل کے بعد اپنے عمل پر نظر نہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا, کیونکہ ہمارے اعمال کی حقیقت یہ ہے کہ اول خدا تعالیٰ کا علم ہوا, پھر امر و ارادہ ہوا, اس کے بعد عمل ممکن ہوا. امکان کے بعد خدا نے اس کی استعداد کو ہمارے اندر پیدا کیا, اس کے بعد ہم کو مکلف کیا. اس کے بعد فصل ہے یا وصل, یعنی کسی کو توفیق دی, کسی کو توفیق نہیں دی. اور توفیق کے بعد بھی کسی کا عمل قبول ہوا اور کسی کا عمل قبول نہیں ہوا. جس کا قبول ہو گیا وہ واصل یعنی خدا رسیدہ اللہ کا مقرب ہے, اور جس کا عمل مردود ہوا وہ خدا سے جدا اور دور ہے. پھر عمل پر ناز کرنے کا کیا حق ہے؟ اول تو جو کچھ ہوا اسی کی توفیق اور مدد سے ہوا، پھر بھی کیا خبر ہے ہمیں کہ ہمارا عمل مقبول ہوا یا نہیں ہوا؟ سچی عبودیت یعنی غلامی یہ ہے کہ بندہ اپنے کو آقا کے حوالے کر دے۔ درویش جب اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ لیتا ہے مشقت میں پڑ جاتا ہے، اور جب اپنا معاملہ مولا کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ خود اس کی مدد کرتا ہے، خاندان اور برادری کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے معاملات کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ حق بات کہنی پڑتی ہے، اس لیے میں بھی یہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اہل بیت ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، ہم اہل بیت ہیں۔ جو کوئی ہم سے کچھ چھیننا چاہے گا اس کی دولت چھن جائے گی، جو کتا ہم پر بھونکے گا اس کو خارش ہو جائے گی، جس کے بعد کتا خود اپنے اوپر بھونکا کرتا ہے، اور جو ہم کو مارنے کا ارادہ کرے گا خود اسی پر مار پڑے گی، اور جو ہماری دیوار سے اونچی دیوار بنائے گا اس کا گھر ویران ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے خود ان کے دشمنوں کی مدافعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، بس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دعا ہمارے ساتھ ہے، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ جو سید جو ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، جب یہ پتہ چل جائے تو ان کا بڑا ادب اور لحاظ ضروری ہے، یہ معمولی نہیں ہے معاملہ، یہاں کا نسبت وہاں تک ہے۔ کیسے ہی آدمی ہو وہ، لیکن نسبت کہاں جا رہی؟ تو تم جب اس کی توہین کرتے ہو تو کچھ تو بات نسبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی۔ لیکن ہمارے دلوں میں تو تکبر ہے، ہم تو ہر ایک کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ہمیں کیا اس کی پرواہ کہ کوئی سید ہے یا نہیں ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو، تکبر نہ ہوگا تو وہ تو اس کی خاک بننا چاہے گا۔ ان کی یہی ہے، تکبر یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو درود شریف ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور آل محمد۔ روحانی تجلیوں کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات چل نہیں سکتی، اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی قرآن، اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ارے تم نیک ہو تو جاؤ، حدیث شریف بہت صاف ہے، ایک جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، تو جو جس کا اللہ ہو گیا اس کو پر کون آنکھ اٹھا سکتا ہے، اس کا کون بال بیکا کر سکتا ہے؟ وہ آج وہ کہہ رہے تھے، کل ہمارے گھر میں میں نے کہا بھائی حالات تو خراب ہی ہوتے چلے جائیں، پھر کریں کیا؟ میں کریں یہ کہ اللہ کے ہو جائیں، اور کوئی صورت نہیں، اللہ کے بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کے بن جاؤ، پھر تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہارے پر کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اور بھی احادیث شریف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے لڑکے اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، دھیان رکھو۔ دھیان تو وہی رکھ سکتا ہے جو اللہ کا ہو گیا، ہر وقت وہی دھیان، ایک ہی دھیان ہر وقت ہے کہ میرا رب، ہر وقت انہی سے باتیں ہیں۔ زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے مگر بے آواز ہے، ہر وقت حق تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، ہر وقت حق تعالیٰ کی دھن ہے۔ یہ ہے اللہ کے وہ بندے جن کے بارے میں ہے کہ وہ ہو یتولی الصالحین، اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی قرآن، اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو نیک بندوں کی مدد تو اللہ تعالیٰ کی گارنٹیڈ ہے، یہ قیامت تک کے لیے آیت صحیح ہے۔ کیا کریں گے، حالات خراب ہوں گے، کچھ نہیں کرنا، تم کو اللہ کا بن جانا ہے بس۔ اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں، ان کو اللہ کا بنا دو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے کاموں کا بھی سرپرست ہے، اور ان کے منادی یعنی مبلغ اور نائب کے کاموں کا بھی، اور جو ان کی مجلس میں آتے جاتے ہیں ان کے کاموں کا بھی سرپرست ہے، زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی، خواہ ان کو علم ہو یا نہ ہو۔ دیکھیے 555 ہجری کے وہ بزرگ ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے دست مبارک باہر نکل آیا، اس کو بوسہ دیا اور 90,000 کا مجمع تھا شاید, وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلام پاک اور حدیث شریف سے کہہ رہے ہیں, اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے. جو ان کی مجلس میں آتے جاتے ہیں, ان کے کاموں کا بھی, زندگی میں بھی, ان کے مرنے کے بعد بھی, خواہ ان کو علم ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ سرپرست ہے ان کا. دیکھو جب کوئی آدمی رحم دل ہوتا ہے تو وہ سونے والے کا بدن کھلا ہوا دیکھ کر ڈھانپ دیتا ہے اور جاگنے کے بعد اس سے ذکر بھی نہیں کرتا. اسی طرح سخی آدمی محتاج کے پاس مال پہنچا دیتا ہے, اس کو خبر بھی نہیں کرتا. سو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر رحمت والا ہے, سب سے بڑھ کر مہربان ہے, بڑی عظمت والا ہے اور بڑا کریم ہے. وہ اپنے بندے ولی کا بدلہ اس طرح لیتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی, خود اللہ کے ولی کو خبر نہیں ہوتی, اس کا انتقام لیا گیا. ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی عنایت کے پہاڑ اس کو دنیاوی قدرتوں اور طاقتوں کے دریا میں غرق ہونے سے بچاتے ہیں. ولی معصوم نہیں ہوتا, ولی محفوظ کیا جاتا ہے, اور نبی معصوم ہوتا ہے. اللہ کا ولی اگر گناہ کرنے کا ارادہ بھی کرے تو من جانب اللہ ایک ایسی چیز آتی ہے, روک دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ اسی لیے فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عنایت کے پہاڑ اس کو دنیاوی قدرتوں اور طاقتوں کے دریا میں غرق ہونے سے بچاتے ہیں, اور ولی سے اور اس کے چاہنے والوں سے دنیا کی طاقتوں کو دوسری طاقتوں کے ذریعے دفع کر دیتے ہیں. خود اس کی طاقت سے نہیں, بلکہ اس کے واسطے اور مضبوط غیبی طاقتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. جس نے اللہ کی پناہ لی وہ محفوظ رہا, جو غیروں کے ساتھ لگ گیا پشیمان ہوا. اس کے واسطے تو مضبوط اور غیبی طاقتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. جس نے اللہ کی پناہ لی وہ محفوظ رہا, اور جو غیروں کے ساتھ لگ گیا پشیمان ہوا. چنانچہ دیکھ لیا آپ نے, سیدی شیخ منصور ربانی رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی پناہ چاہنا یہ ہے کہ تو اس پر بھروسہ کر اور غیر کے وسوسوں سے بھی دل کو پاک کر لے. ان حضرات نے ہم کو راستہ بتلا دیا, کتاب و سنت کے موتیوں کے خزانوں پر جو اشکال کے پردے تھے ان کو ہماری خاطر اٹھا دیا. ہم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرنے کا طریقہ اور راز بتلا دیا. یہی لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا. یہ ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کوئی محروم نہیں ہوتا, کہ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں, کسی کو شرح نہ بھی ملی, میں نہ بھی ملی تو بھی محروم نہیں ہوتا. یہی لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا. جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانتا ہے, وہ ان حضرات سے ضرور محبت کرے گا اور ان کی پیروی اختیار کرے گا, نہ تو ان کا مذاق اڑائے گا کہ یہ تم تو ایسی ہو, تم تو اکیلے جنت میں جاؤ گے, ہم ایک جماعت کو لے کے. سبحان اللہ, یہ ان کے اقوال ہیں. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ حضرات جو اہل اللہ ہوتے ہیں, یہ اپنے کو ہیچ در ہیچ کر, آپ کو بتایا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت, 1000 تعلیفات, اور سارے پاکستان ہندوستان کے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں رمضان المبارک کا زمانہ ہے کہ باور کرو گے روزے سے ہوں, یعنی غلط نہیں کہوں گا, باور کرو گے روزے سے ہوں, بقسم کہتا ہوں مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. یہ حال ہوتا ہے ان کا اندر سے. اسی طرح سے یہ جو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کا قول آپ کو سنایا آ چکا ہے, میری حیثیت تو بس ایک دیوار پر بیٹھے ہوئے مچھر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا حشر فرعون اور حامان جیسا ہو جائے اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں. 80,000 خلفاء تھے, اس پر یہ حال تھا. اسی لیے تو ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے. تو اپنے کو کچھ جو سننا سمجھے وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی, اور پھر تقوی اختیار کرے. بزرگوں, اس جماعت اولیاء نے سچی نیتوں اور خاص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے بکثرت مجاہدہ کرنے کا. یاد رکھو, اس طریق میں اصل مجاہدہ ہے. مجاہدہ یہ کہ نفس کے خلاف کر لو, معمولات اپنے کر لو, نفس کے خلاف اپنے تقاضے جو نفس کے اٹھتے ہیں ان کے خلاف کرتے چلے جاؤ. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دکھایا جس کا اللہ سے عہد کیا تھا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله, ما عاهد اللہ علیہ، ما عاهد اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دکھایا جس کا اللہ سے عہد کیا تھا. گو یہ آیت حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، مگر جو لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں. تم صحابی کا راستہ چھوڑ دیتے ہو، کوئی دینی مسئلہ ہے تو فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہ نئی چیزیں نکال لو گے. اگر تم کوئی طریقہ دینی اختیار کرتے ہو، لاؤ ثبوت کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا. اگر صحابہ نے جس طریقے کو نہیں کیا، جس کو طریقے کو تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، 1000 سال تک وہ طریقہ ندارت، اب کیسے وہ طریقہ نکل آیا؟ یہ ہیں اولیاء اللہ جو صحابہ کے طریقے پر کام کرنے والے ہیں. ان لوگوں نے پختہ ارادہ اور پوری ہوشیاری کے ساتھ عظیمتوں کے بجا لانے میں سبقت کی. یہ چوکتے نہیں ہیں، یہ رخصت پہ نہیں رہتے، یہ تو عظیمتوں میں اپنے کو ڈال دیتے ہیں، اپنے نفس کو سزا دینے کے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے کہ عین گرمی میں وہ لوگوں کو پانی مشکیزے میں بھر کے بھاٹ لیں، اسی طرح کی سزائیں نفس کو دیتے تھے. عظیمتوں کے بجا لانے میں سبقت کی. بس انہوں نے سونا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، یعنی اس کی تقلیل کر دی، یعنی ان چیزوں کو بہت کم کر دیا، اور رات کے اندھیروں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور خشوع اور بیداری اور لمبے لمبے قیام سے اور رکوع اور سجدے سے اور روزے سے اللہ کی عبادت کی، اور اپنے محبوب کے سامنے محرابوں میں کھڑے ہو کر مقصود حاصل ہونے کے لیے اللہ کی خوشامدیں کی، یہاں تک کہ مقام قرب تک پہنچ گئے اور اللہ سے ان کو انس حاصل ہو گیا، اللہ سے ان کو انس حاصل ہو گیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد ہم اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے کا بھید ان پہ ظاہر ہو گیا. انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں. بس اللہ نے ان کو بلند درجے اور قرب کا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ قریب کا قریب قریب ہوتا ہے، محبوب کے دوستوں کا دوست بھی محبوب ہوا کرتا ہے. بس یہ لوگ اپنے مشائخ کے محبوب اور مقرب ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب و مقرب ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب ہوئے. ان کا محبوب ان کے چاہنے والوں کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کی محبت کی برکت اس کو محبوبیت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے. پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے، یعنی محبوبیت کے درجے پر پہنچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پھر جو نعمت چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ نعمت کیا ہوتی ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا ذائقہ چکھا. یہ ہے، اے بزرگو اولیاء اللہ کے قرب کی کوشش کرو. جو اللہ کے ولی سے دوستی رکھتا ہے اللہ سے دوستی رکھتا ہے، ایسے ہی جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے. اللہ کے بندو، تم دین کا نام لے کر ان صوفیہ اولیاء اہل حق سے بود اور دوری رکھتے ہو، کتنی نادانی کی بات ہے. ان کو تم حقیر سمجھتے ہو. عزیز من، اگر کوئی تیرے دشمن سے محبت رکھے تو کیا تو اس سے محبت کر سکتا ہے؟ نہیں، بخدا نہیں. تو اب سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے زیادہ غیرت ہے. حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے. میرے حضرت بہت فرماتے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ غیور ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ کوئی اپنے دل میں غیر کو بسائے. اسی طرح ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی نامحرم کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. حدیث شریف کے مطابق کیسے تمہاری آنکھ نامحرم کو مل جاتی؟ تصاویر دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی غیرت. اللہ تعالیٰ غیور ہے، اور اس کا انجام بھی ہوتا ہے، جو خرابیاں ہیں اس کا وبال تو ہو جاتا ہے پیدا. عزیز من، اگر کوئی تیرے دشمن سے محبت رکھے تو کیا تو اس سے محبت کر سکتا ہے؟ نہیں، بخدا نہیں. تو اب سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے زیادہ غیرت ہے. ان کو بھی اس سے غیرت آتی ہے کہ اپنے ولی کے دشمن سے محبت کرے، پھر وہ انتقام بھی لیتے ہیں اور اس پر قہر بھی نازل کرتے ہیں. عزیز من، اگر کوئی تمہارے دوست سے محبت کرے تو کیا تم اس سے نفرت کرو گے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں. تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے زیادہ کریم ہے، وہ تو سب کریموں سے بڑھ کر کریم اور سب مہربانوں سے زیادہ رحیم ہے. اس لیے وہ اپنے ولی کے دوست سے بھی کبھی نفرت نہیں کریں گے، بلکہ اس پر احسان کریں گے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اس پر انعام فرمائیں گے اور اس کا اکرام فرمائیں گے. مجھے یہ کہنا پڑا کہ جس کو اولیاء اللہ نے اللہ سے قریب کر دیا وہ قریب ہے، اور جس کو اولیاء اللہ نے اس سے دور کر دیا، وہ دور ہے، اے ہم سے دور ہونے والے، اے وہ جس سے ہم کو نفرت ہے، اے مسکین، یہ دوری اور نفرت تیری طرف سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہے. ہمارے حضرت نواب شادی خان قیصر صاحب کو میں نے دکھا کہ حضرت مجھے آپ سے بہت مناسبت معلوم ہوتی ہے، آپ جو فرماتے ہیں رہتا میرے دل میں اور جو میرے دل میں ہوتا ہے آپ فرما دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسبت جواب میں لکھا، یہ مناسبت بہت ہلکا لفظ ہے، یہ محبت ہے اور یہ یک طرفہ نہیں. کوئی شیخ کسی کی اولیاء اللہ اللہ کے ولی کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تو یہ ہوتی ادھر سے پہلے. یہ مضمون پہلے بھی آپ کو سنایا رمضان المبارک میں کہ ملومت ہونے کے بعد کہ پہلے حق تعالیٰ محبت فرماتے ہیں پھر بندے کو محبت ہے. اس طرح سے اولیاء اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں پھر اس کو اولیاء اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. یہ فرما رہے ہیں اے مسکین، یہ دوری اور نفرت تیری طرف سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے. اگر ہم کو تیری طرف توجہ کرنے کا موقع ملتا جو تیرے حسن استعداد اور اہل اللہ کے ساتھ خالص محبت کا پتہ دیتا تو ہم تجھ کو اپنی طرف کھینچ لیتے اور اپنی جماعت میں داخل کر لیتے، خاص تو چاہتا یا نہ چاہتا، مگر سچی بات کہنی پڑتی ہے. تیرے حز نفس اور نفسانی لذتوں نے تجھے روکا اور تیری ناقابلیت نے تجھ کو ہم سے جدا کر دیا، اسی سبب سے ہم نے اپنی جماعت میں تجھ کو نہیں لیا. اگر ہم تم کو اپنوں میں شمار کر لیتے تو تو ہم سے الگ نہ تھا، مگر اس حالت میں ہم کیسے اپنا بنا لیں؟ کوئی فوج تو بھرتی کرنا نہیں ہے بلکہ ہم تو کام کے آدمیوں کو لینا چاہتے ہیں. یہ حکیم النعمت رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے ہیں کہ ہمیں فوج بھرتی کرنی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں حکیم النعمت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے یہاں تو دھونی دی جاتی کہ بھاگ جائیں، چنانچہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ، ہم کسی کو جمع نہیں کرتے، ہم کسی کو بلاتے نہیں. ایک عورت ہے خاتون، انہوں نے بڑی شکایت، ان کے شوہر کا تعلق اتنا مجھ سے ہو گیا ہے ہر وقت، ان کو بڑی شکایت مجھ سے، میں فون کیا انہوں نے، میں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بلاتا، آپ اپنے شوہر کو مت آنے دیں، میں نے کسی کو کبھی نہیں بلایا، ہمارا کا تو اصول یہی ہے کہ ہم کسی کو نہیں بلاتے بلکہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شروع میں کہ وہ بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جائے، ذرا بھی بات میں پسند آئے. کل ایک صاحب تھے ان سے سامنے ہم نے یہی کہا کہ دیکھیے انہوں نے کہا آپ ایسی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات مجھے خلش ہو جاتی ہے. میں نے کہا میں اسی لیے باتیں یہ کرتا ہوں تاکہ جس کو بھاگنا ہو پہلے بھاگ جائے، تو بعد میں دھوکہ نہیں کھائے، بس رونے لگے کہنے خدا کے لیے مجھے نہ بھگائیے گا. میں دیکھیے یہ محبت ایسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ اللہ کی بے قدری اچھی چیز ہے، آج کل اس کا رواج ہو گیا اور وجہ تکبر ہے، کسی کے سامنے جھکتے ہوئے آر آتی ہے کسی سے کہتے ہیں. ہمارے حضرت بار بار یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ قال راب گزار مرد حادثو، ارے ان باتوں میں کچھ رکھا ہے، یہ تو اکڑ اور تکبر کی باتیں ہیں، ان سے گزر جاؤ اور مرد حال بنو، یعنی اللہ کی محبت کا حال پیدا کرو اپنے اندر. وہ بغیر تکبر کو ختم کی نہیں آتا، اسے طریقہ بتا دیا، پیش مرد کامل پامال شو، کسی اللہ والے کامل اللہ والے کے قدموں میں اپنے کو پامال کر دو، اس کے بغیر یہ دولت نصیب نہیں ہوتی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، یہ قصہ ہمیں حضرت نواب صدی خان قیصر صاحب بار بار ملفوظ پڑھ کے سناتے تھے ملفوظات میں. تو ایک عالم آئے ہوئے تھے، اب وہ عالم تھے، انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مجھے ایک سوال کرنا ہے، کیجیے. کہنے قدر کے بارے میں، جبر و قدر کے مسئلے میں سوال کر لیجیے. جب انہوں نے سوال کیا تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو عالم تھے، اب وہ بھی عالم تھے، وہ تو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تشفی ان کی کر دی، جو دلائل وغیرہ حدیث شریف قرآن کے دے دیے. پھر جب وہ مطمئن ہو گئے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تسلی ہو گئی؟ کہنے ہاں ہو گئی. پھر فرمایا کہ مولوی صاحب، یہ تحقیقات و تحقیقات وہاں آخرت میں کام نہیں آئیں، وہاں تو بس آخرت میں اللہ کی محبت کام آئے گی. عزیز الحمد مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اجازت تھی بغیر کسی تمہید کے سوال کر لیں، یعنی یہ بے ساختہ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت جب یہ ایسی ضروری چیز ہے تو یہ محبت حاصل کیسے کی جائے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی تدبیر بس یہ ہے کہ جس نے یہ محبت حاصل کر لی اس کی جوتیوں میں جا پڑو، اور کوئی طریقہ نہیں، سر سے خناس نکالو اس کے دل کا، جس کی وجہ سے تم اولیاء اللہ تک کو اس قدر، اولیاء اللہ کا تو رواج ہی ختم ہو گیا، اب تو تحریکات ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ کسی اور کا طریقہ ہے، ایک عجیب ہی طریقہ اپنا خود نکال لیا، اور اولیاء اللہ کی تو قدر ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو جانے ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ کون جھکے؟ کون جوتیوں میں پڑے؟ جزی میں پڑھنا تو ہمارا گمے گوار نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی گارنٹی ہو کے سرٹیفکیٹ مل چکی ہے یہ صوفی یہ تو اکیلا جنت میں جائے گا, ہم ایک جماعت کو لے کے جنت. ارے اللہ کے بندے تو پہلے اپنی خیر تو منا. اس کبر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تم تو کبر لیے بیٹھے ہو. صحابہ تو ڈرتے تھے اپنے کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں جنت ہوں. آپ کا کیسا ہی بڑا بزرگ ہو, عقیدے کی بات ہے, کیسا ہی بڑا اللہ والا ہو, قطعیت کے ساتھ یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ جنتی ہے. تو اپنے بارے میں کہاں سے کہہ سکتے ہو؟ اپنا تو عیب سب معلوم ہے. انشاءاللہ کرتے ہیں.